الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم حاضرين محترم قرآن مجید کی یہ تین آیتیں ہیں جن کی میں نے تلاوت کی ہے اور ان آیت کے تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی مہربانیاں کرم نوازیاں ستاری اور غفاری اپنے بندوں پر جس طریقے سے وہ مہربان ہے اس کا ذکر ہو جائے کیونکہ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو خاص طور پر خطاب فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم اپنی جانوں پر جنہوں نے ظلم کیا ہے اور انسان اپنی جان پر ظلم کیا کرے گا بتائیے اللہ کو ناراض کرنے والا عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ کا تو کچھ نہیں بگڑے گا لیکن اپنے آپ پر ظلم کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرے گا تو یہ اس اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے اسی طریقے سے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اگر ان کاموں کو وہ انجام نہ دے تو یہ بھی اپنی جان پر ظلم کرنا ہے جن کاموں سے روکا گیا ہے اگر ان کاموں کو وہ انجام دے لے یہ بھی اپنی جان پر ظلم ہے تو بہرحال جس طرح سے بھی کسی نے ظلم کیا ہے اپنی جان پر یعنی اللہ کی نافرمانیاں کر کے تو ان میرے بندوں کو آپ کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو یہ بہت بڑا پروانہ ہے اللہ کی طرف سے رحمت کا اور بہت ہی اس کی کرم نوازیوں کا معاملہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اب ہمیں کیا معاف کرے گا بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے اتنے گناہ ہیں کہ زمین و آسمان کا خلا جو ہے اس سے پر ہو جائے اور صبح سے لے کے شام تک ہم تو گناہ کرتے رہتے ہیں نافرمانیاں کرتے ہیں بھلا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں تو گویا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری نافرمانیاں اللہ کی رحمت سے بڑھ کر ہیں اللہ تعالیٰ اس میں یہ فرما رہا ہے کہ نہیں تم جتنے بھی چاہے نافرمانیاں کرو اور جتنے بھی تم نے چاہے اپنے آپ پر ظلم کیے ہوں لیکن میری رحمت کے آگے تمہارے یہ ظلم کچھ بھی نہیں کوئی حیثیت نہیں رکھتے بلکہ اپنے بزرگوں سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ سمندر جو اللہ کے ایک ادنا مخلوق ہے آپ دیکھیے کہ سارے زمانے کی نجاستیں اس میں گرتی ہیں سارے زمانے کی گندگیاں غلاظتیں پیشاب پخانا سب کا سب اس میں جا کے گرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ طاقت رکھی ہے کہ اگر کوئی ناپاک آدمی اس سمندر میں جا کے نہا لے تو پاک ہو جائے گا یعنی ناپاک آدمی ہے، جسم پر غلاظت بھی لگی ہوئی ہے، یا حکمل وہ نجاست میں مبتلا ہے اور جنبی ہے، غسل اس پر فرض ہے. اگر ایسا ناپاک آدمی سمندر میں جا کر غوطہ لگا لے اور جو غسل کے فرائض ہیں انہیں ادا کر لے تو وہ پاک ہو جائے گا. تو اللہ نے جب اپنی مخلوق میں یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ ناپاک اور نجس انسان کو پاک کر سکتا ہے، تو خود اللہ رب العزت جو بہت طاقتوں کے مالک ہیں وہ کیوں کر ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتے؟ چاہے انسان نے اپنے اوپر جتنا بھی ظلم کیا ہو، پر شرط یہ ہے کہ وہ توبہ کر لے سچے دل کے ساتھ. تو یہاں یہ فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور آگے فرمایا کیوں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، مغفرت فرما دیں گے. کیوں، انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ وہ بڑے غفور الرحیم ہیں. اب بندوں نے جتنے بھی گناہ کیے، جتنا بھی اپنے آپ پر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ کے حضور جب آدمی حاضر ہوتا ہے اور رو رو کے اللہ سے درخواست کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میں تیرے در پر آ گیا، تیرے دروازے پر آ گیا، اور تیرے دروازے کو چھوڑ کر اب میں جاؤں گا کہاں، اور جب گڑ گڑا کر رو رو کر اللہ سے وہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے. بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جب آدمی یہ کہتا ہے نا یا رب، ابھی اس نے اپنی خواہش کا اظہار نہیں کیا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے آگے، لیکن اللہ کے علم میں تو ہے. تو جب بندہ یہ کہتا ہے یا رب، اے رب، تو اللہ کہتے ہیں کیا اس کو پتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے؟ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے بندے کو یہ پتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے؟ اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو معاف کر دیا. یعنی اس سے پہلے کہ وہ اپنی خواہش کا اظہار کرے، صرف اس بنا پر کہ وہ جب یا رب کہہ کر اللہ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اس پکارنے کو خالی نہیں لوٹاتے. یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ اللہ رب العزت بڑے غفور الرحیم، اور آگے اللہ تعالیٰ نے مجید وضاحت میں یہ فرما دیا کہ وانیبو الی ربکم، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو، واسلمو لہ، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. اس کا کیا مطلب ہوا کہ ایک وقت تک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک وقت دے رکھا ہے، اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے آدمی صدق و اخلاص کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کر لے مغفرت کی اور اپنے گناہوں کو معاف کرا لے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. من قبل یہ آتی ہے، لیکن ہاں اگر عذاب آ جائے پھر آدمی کرے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، پھر معافی نہیں. موت کا فرشتہ دیکھنے کے بعد اب توبہ قبول نہیں ہوتی. ہاں موت کے فرشتہ دیکھنے سے پہلے پہلے اگر بندہ اپنے رب کے حضور معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. تو یہاں فرمایا کہ وانیبو الی ربکم، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، واسلمو لہ، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ عذاب آئے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. اور آگے پھر فرمایا کہ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور تم اتباع کرو اس بہتر بات کے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی، یعنی قرآن مجید اللہ تعالی نے نازل کیا، اس کی اتباع کرو. واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ عذاب آئے. بغتتن، اچانک عذاب آتا ہے، اچانک آ جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا انسان کو. انسان گھومنے گیا ہوا ہے، آپ نے دیکھا کہ جب سونامی کا سمندر بفرا اور طوفان آیا، تو جو لوگ وہاں پر گئے ہوئے تھے عیش و نشاط کے لیے، اور جو گئے ہوئے تھے وہاں پر پکنک کے لیے، اور جو گئے ہوئے تھے وہاں پر تفریح سے اور تفریح کے لیے، ان کو جانے بچانا مشکل ہو گئی. اس نے ایسا پیچھا کیا اللہ کی اس مخلوق نے، سمندر نے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. تو میرے عزیزوں، ہمیں تو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کب آنے والا ہے، تو اس سے پہلے کہ خدا نہ کرے اللہ کی جو ہے وہ اللہ کا قہر متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے من قبل ان یاتیکم العذاب بغتتن وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو اس سے پہلے کہ خدا نہ کرے اللہ کا قہر ہماری طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں یہ بات فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن جاؤ، گناہوں سے معافی مانگ لو. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں فرما رہے ہیں. اب یہ قرآن مجید آج تو نازل نہیں ہوا، 1400 سال سے الحمدللہ ہمارے پاس ہے اور ہم اس کی تلاوت سنتے بھی ہیں، اسے پڑھتے بھی ہیں، لیکن افسوس سمجھتے نہیں. کاش کہ ہم اس کو پڑھیں بھی، یعنی اس کی تلاوت بھی کریں اس کے صحیح الفاظ کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ، اس کے معنی میں غور بھی کریں، اس کے مفہوم کو سمجھیں بھی صحیح، اور اس کے بعد اس کے تقاضوں پر عمل کریں. آج قرآن مجید کو ہم نے پس پوچھ ڈال رکھا ہے. بعض کو تو قرآن مجید پڑھنا ہی نہیں آتا، اور اگر آتا ہے تو اکثر کو ترجمہ نہیں آتا، اور بعض کو اس کا مفہوم تک بھی پتہ نہیں ہوتا، اور ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن مجید اللہ نے نازل کس لیے کیا ہے. تو یہ بہت بڑی کوتاہی ہے ہماری، من حیث المجموع، یعنی انفرادی طور پر کسی ایک کو آتا ہو، دو چار کو آتا ہو تو اس سے انکار نہیں ہے، لیکن مجموعی اعتبار سے اگر ہم اس کا اپنا جائزہ لیں تو یقیناً یہ اللہ کی کتاب شکوہ کو نہ ہے، شکوہ کر رہی ہے ہم سے کہ ہم قرآن مجید نازل تو اللہ نے اس لیے کیا کہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس کے تقاضوں پر عمل کریں. دیکھیے اللہ رب العزت جب کوئی کسی کو بھیجتا ہے تو اس کا کتاب بھی نازل فرماتے ہیں، اس کی ہدایت کے لیے، یعنی فرشتے کے ذریعے سے کتاب آتی ہے، اللہ کا پیغام آتا ہے نبیوں پر، اور پھر وہ نبی اپنی امت کو سناتا ہے. جیسے کہ قرآن مجید حضرت جبریل امین کے ذریعے سے نازل ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ پڑھ کر لوگوں کو بتلایا، یعنی اللہ کے نبی نے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، آیات کی تلاوت بھی کی، لوگوں کے قلوب کا تزکیہ بھی کیا، اور حکمت کی باتیں بھی بتلائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب باتیں بتلائیں. کاش کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں تو ہمیں یہ پتہ چلے کہ قرآن مجید ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے. آپ بازار سے کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، فریج خریدتے ہیں، ایسی خریدتے ہیں، اس کے ساتھ چھوٹا سا کتابچہ بھی وہ دیتے ہیں کہ بھئی اس کو پڑھ لیجئے گا، اس میں ہدایات لکھی ہیں کہ کس طریقے سے آپ کو اسے استعمال کرنا ہے، خراب ہو جائے تو کیا کرنا ہے، وہ ساری چیزیں اس میں لکھی بھی ہوتی ہیں، گویا کہ ہدایت نامہ ہوتا ہے وہ. اب اگر اس کی ہدایت کے مطابق آپ عمل کرتے ہیں تو وہ ایک لمبی طویل عمر کے لیے وہ کارآمد رہتا ہے، لیکن اگر ہم اس کے خلاف چلتے ہیں تو وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا، ہمارے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنا کلام بھی دنیا میں اتارا، قرآن مجید، کہ دیکھو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور یہ قرآن مجید ہماری کتاب ہے، اپنے نبی پر نازل کی، اور تمہاری ہدایت کے لیے کہ اس کو پڑھتے رہنا، جب تک تم اس کو پڑھتے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک کہ ایک ہاتھ میں تمہارے قرآن ہوگا اور دوسرے میں حدیث ہوگی. یعنی قرآن و حدیث کو اگر تم مضبوطی سے تھام کر رکھو گے تو گمراہ کبھی نہیں ہو سکتے. ہم گمراہ تبھی ہوتے ہیں کہ یا قرآن کو چھوڑ دیں یا حدیث کو چھوڑ دیں یا دونوں کو چھوڑ دیں. میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دے رکھا ہے، اس وقت کی ہم قدر کر لیں. ہر سال یہ پیغام میرے ذریعے سے آپ تک پہنچتا ہے، اور یقیناً اور بھی طریقوں سے آپ تک پہنچتا ہے، اور ہم خود مشاہدہ بھی کرتے رہتے ہیں سب کے سب کہ کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے آج نہیں ہیں. ہمارے اپنے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں ہم اگر نگاہ ڈالیں تو پتہ چلے گا بھئی کون کون دنیا سے چلا گیا. مسجد کی کتنی صفوں میں کتنے لوگ تھے جو صف اول کے نمازی تھے آج نہ رہے. تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں وقت دیا گیا ہے، آج ہم اس وقت کی قدر کر لیں. افسوس ہم اپنے وقت کی قدر نہیں کرتے، بلکہ میرا یہ کہنا ہے اور حقیقت بھی ہے کہ اگر سب سے زیادہ ضائع کرنے والی کوئی چیز اگر ہمارے پاس ہے تو وہ وقت ہی ہے، اور وقت میں بے برکتی. ورنہ حقیقت یہ کہ ہمارے پاس تو وقت ہی وقت ہونا چاہیے. اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں تو آپ دیکھیے کہ پہلے زمانے میں خالی اگر چولہا جلانا پڑتا تھا تو اس کے لیے لکڑیاں لانی پڑتی تھیں، بعض لوگ خرید کے لاتے تھے، بعض لوگ جنگل سے کاٹ کر لاتے تھے، پھر ان لکڑیوں کو پہلے سکھاؤ، جب وہ سوکھ جائیں پھر ان کو جلانے کی کوشش کرتے تھے، جلانے میں بھی وقت لگتا تھا. تو یوں کہہ لیجئے کہ بہت یعنی مغز ماری کے بعد چولہا جو ہے وہ جلتا تھا. اگر صرف چائے بنانی ہوتی تھی اس میں آدھا گھنٹہ لگ جاتا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی نعمت دے دی ہے کہ چولہے کا کان مروڑا فوراً آگ جل گئی. اب آپ جی سمجھیے کہ ایک سیکنڈ کے یعنی ایک منٹ کے چند سیکنڈ کے اندر اندر یہ آگ روشن ہو جاتی ہے. اور ہمارا جو وقت آدھا گھنٹہ ہم جو اس میں پہلے صرف کرتے تھے وہ وقت کہاں گیا. خواتین سل بٹے پر مسالہ پیستی تھی، ان کو کتنا وقت اس میں صرف ہوتا تھا، گرم مسالہ پیس رہی ہیں تو وہ بھی سل بٹے پہ ہے یا ہاون دستے میں، کیونکہ مختلف طریقوں سے بیچاری ان کو کوٹتی تھیں پیستی تھیں، اور اسی طرح مسالے گھر میں تیار کیے جاتے تھے پھر کھانے بنتے تھے، اس میں گھنٹوں لگ جاتے تھے. آج ہمارا وہ وقت بچ گیا، ہر چیز تیار مل جاتی ہے، ہر چیز تیار مل جاتی ہے آپ کو. اب تو جو ہے وہ نہ تو آپ کو ٹماٹر کے لیے مشقت اٹھانے پڑتی ہے، نہ کسی اور چیز کے لیے، پیسٹ مل جاتا ہے ہر چیز کا، وہ مل جائے اور فوراً تیار. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے پاس وقت بچے، لیکن وقت نہیں. پہلے اگر ذرا مکہ مدینے کا خالی سفر کرنا ہو تو دو دو مہینے لگ جاتے تھے، کہیں کہیں کا سفر میں چھ چھ مہینے صرف ہو جاتے تھے. اور آج جو ہے اگر کل مدینے میں نماز پڑھی عشاء کی تو آج آ کے پاکستان میں پڑھ سکتا ہوں. تو بتائیے جو ایک مہینے کی بچت ہوئی اس کا کیا کیا ہم نے، یہ وقت جو ہمیں حاصل ہوا اس کی ہم نے کیا قدر کی. اگر ہم غور کریں تو سچی بات یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا اگر ذہن کو دوڑائیں، آج خواتین سے پوچھ لو کہتی ہیں ٹائم ہی نہیں ملتا، نہ بچوں سے انہیں فرصت ملتی ہے. یعنی اگر پوچھو بھائی تم نے نماز پڑھ لی کہ ابھی فرصت ہی نہیں ملی، کھانے پکانے میں لگی رہیں یا بچوں میں لگی رہیں، نتیجہ یہ کہ انہیں فرصت نہیں ملتی، نماز پڑھنے کی فرصت نہیں، قرآن مجید پڑھنے کی فرصت نہیں. لوگوں سے پوچھ لو کاروبار کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، لیکن لمحے کی فرصت نہیں. کہ اچھا بھائی کاروبار نہیں تو کچھ تم نے ذکر و اذکار کر لیا بیٹھ کر دکان پر، کو قرآن مجید کی تلاوت کر لی، وہ بھی نہیں کر رہے. خالی لمبی لمبی قطاروں میں کھڑے ہوئے ہیں، آدھا آدھا ایک ایک گھنٹے دو دو گھنٹے قطاروں میں ہیں، لیکن اگر پوچھیں کہ بھائی کتنی دفعہ درود شریف پڑھا، کتنی دفعہ ہم نے آیت قرآن کا ورد کیا، یا کتنی ہم نے تلاوت کر لی، تو نتیجہ نیل ہے الا ماشاء اللہ. الا ماشاء اللہ جب میں کہتا ہوں تو اس سے وہ لوگ مستثنا ہو جاتے ہیں جو کرتے ہیں، لیکن اکثریت کا معاملہ یہی ہے کہ وہ نہیں پڑھتے، خیال بھی نہیں جاتا. بل جمع کرا رہے ہیں، آدھے آدھے گھنٹے لائن میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت غیبتیں تو ہو رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا اور نہ جانے کیا کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر کچھ نہیں کر رہے ہوتے اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کر رہے ہوتے. بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بے برکتی ہے ہمارے اوقات میں، حالانکہ وقت ہمارے پاس بچنا چاہیے، لیکن بظاہر وقت ہونے کے باوجود ہم اس وقت کو کام میں نہیں لاتے. میرے عزیزو، سال کس طریقے سے گزرتا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. دیکھیے پچھلے شعبان کی 15 کو بھی الحمدللہ ہم یہاں تھے، اور آج پھر 15 شعبان المعظم ہے، رمضان کی آمد آمد ہے، اور وہ قیمتی ایام اور قیمتی راتیں اللہ رب العزت نے شروع کر دی کہ جن کا ہمیں انتظار رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ہمیں رغبت دلائی ہے. رجب کا چاند جب آپ دیکھتے تھے تو آپ فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے رجب میں برکت عطا فرما دے، ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما دے، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے. تو الحمدللہ رجب کا مہینہ گزر گیا، شعبان کا بھی آج نصف شعبان ہے، آدھا شعبان ہو گیا، اب آدھا مہینہ باقی اور رہ گیا. 29 13 یعنی 29 کا مہینہ ہوتا ہے یا 30 کا مہینہ، تو 14 دن ہیں یا 15 دن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اس کے بعد رمضان المبارک کی آمد آمد ہو جائے گی. میرے عزیز، یہ ایام یہ راتیں آتی ہیں ہمارے پاس اور ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہم نے پچھلے سال بھی یہ بیان سنا، دین کی باتیں سنی، لیکن ہم نے اس کے کتنے تقاضوں پر عمل کیا. ہمیں اپنا اپنا جائزہ بھی لینا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ دوسرے کے غریبان کی طرف اشارہ کریں یا اس کی طرف انگلی اٹھائیں، سب سے پہلے ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے ہم کیا کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو احکام عطا فرمائے ہیں ان راتوں میں کہ یہ رات بڑی قیمتی رات ہے، فضیلت والی رات ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے منادی ندا کرتا ہے، اور اسی طریقے سے جو اللہ سے استغفار طلب کرتے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرماتے ہیں، جو رزق طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرماتے ہیں. تو یہ سارے فضائل اپنی جگہ پر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آج کی رات ایسی قیمتی رات ہے کہ اس کا ہمیں کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہیے. البتہ اتنی بات ہے، یہ بات میں نے جمعے کے بیان میں بھی عرض کی تھی کہ شریعت نے ہمیں اس میں کوئی خاص عبادت نہیں بتلائی کہ فلاں عبادت کرو، وہ ہمارے اوپر چھوڑ دیا کہ عبادت ساری کی ساری عبادتیں اللہ کے لیے. کوئی اگر تسبیح کر رہا ہے تو یہ بھی اللہ کے لیے، اللہ کا نام لے رہا ہے تو اللہ کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے تو اللہ کے لیے، اگر آپ نفلی نماز پڑھ رہے تو اللہ کے لیے، یہ ساری کی ساری عبادتیں ہی کہلاتی ہیں. اور اگر آپ دعا میں مشغول ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصد ہے، اپنے گناہوں کو کی معافی مانگنا مقصد ہے، تو یہ سب بھی اللہ کے لیے. اور اللہ نے قرآن فرما بھی دیا ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ، اپنے رب کو چھپ کے چھپ کے پکارو، اپنے رب کو پکارو تضرعا عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، رو رو کر، و خفیہ اور چھپ کے چھپ کے سے اللہ کو پکارو، خاموشی سے اللہ تعالیٰ کے اور اس کے درمیان بات ہو رہی ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ تو بڑا کریم ہے، تو بڑا رحیم ہے، تو مجھے معاف فرما دے، اے اللہ مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا، اے اللہ میری پردہ پوشی فرمائیے، آدمی چپکے چپکے اللہ اپنے رب سے اکیلے میں بات کرے. تو میرے عزیز، اللہ تعالی نے ہمیں یہ رات عطا فرمائی ہے آج، اور اللہ نے قسمت سے زندگی بھی عطا فرمائی. دیکھیے، اگر رات ہوتی زندگی نہ ہوتی کچھ نہیں کر سکتے تھے، تو آج اللہ کے فضل و کرم سے رات بھی ہے، زندگی بھی ہے، صحت بھی ہے، وقت بھی ہے، تو کیوں نہ اپنے رب کو منا لیں، کیوں نہ ہم اللہ کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں، اللہ تعالیٰ رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، آگے نہ گناہ کرنے کا عزم اور ارادہ کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ تو بڑے غفور الرحیم ہیں، اس لیے میں نے پہلے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مایوس مت ہو، یہ مت سوچو کہ میرے گناہ بہت ہیں، یقیناً تمہارے گناہ بہت ہوں گے، لیکن اللہ کی رحمت کے آگے کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک اشارہ ہوگا، سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. بس شرط ایک ہے، صدق و اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم توبہ کریں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کریں، جو گناہ ہو گئے ان پر ہمیں ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور آئندہ گناہوں کے قریب نہ جانے کا عزم اور ارادہ، پختہ ارادہ ہو، تو یقین اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والے ہیں. وہ اپنے بندوں سے دل میں بغض نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ اثرات سے پاک ہیں، انفعالیت سے پاک ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ دل میں لے کے بیٹھ گئے، ایسا نہیں. اس کے پاس تو اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ ایک شخص 70 سال سے یا سنم یا سنم یا سرم کہتا تھا، یعنی اپنے بت کو پکارتا تھا. سرم بت کو کہتے ہیں. غلطی سے ایک دن کہ بیٹا یا سمد، اللہ نے فوراً جواب دیا، لبیک وسعدیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں. فرشتوں نے کہا، یا اللہ، اس نے تو یا سنم کہہ رہا تھا، غلطی سے یا سمد کہہ دیا. فرمایا کہ یا سنم، یہ 70 سال سے کہہ رہا، آج تک اس کو بت نے جواب نہیں دیا، اگر میں بھی آج جواب نہ دیتا، چاہے غلطی سے اس نے میرا نام لیا، تو مجھ میں اور بت میں کیا فرق رہ جاتا. تو اللہ تعالیٰ ایسے کریم ہے کہ انہیں اگر ہم پکاریں گے وہ جواب بھی دیں گے، لبیک وہ سعدی یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو یقین کامل کے ساتھ پکاریے، تو وہ استغفار کیجیے اللہ کے حضور. یقیناً ہم سب کو اپنے اپنے گناہوں کا پتا ہے. ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے، ہر شخص اپنے آپ کو دیکھے کہ میں اللہ کی کس کس نافرمانی میں مبتلا ہوں، اور ہمیں پھر وہ رزق دے رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی کتنی کرم نوازیاں ہیں کہ ہم رات دن اس گناہوں میں مبتلا ہیں، نافرمانیاں کر رہے ہیں، اس کے احکام کو نہیں مانتے، نہیں بجا لاتے، اس کے باوجود اللہ ہمیں کھلا بھی رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں پلا بھی رہا ہے. کتنا اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان کا معاملہ ہے. دودھ جیسی نعمت ہمیں عطا فرما رکھی ہے، دہی جیسی نعمت عطا فرما رکھی ہے، گھی اور دوسری چیزیں، ملغن اشیاء اور یعنی عیش و عشرت کے سامان اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہوئے ہیں، تو کس قدر ہمیں شکر اللہ کا ادا کرنا چاہیے میرے عزیزوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ رات جو ہمیں عطا فرمائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتے ہیں، مغفرت فرما دیتے ہیں. اور کتنی مغفرت فرماتے ہیں؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بدن پر جو بال ہیں، ان بالوں کے بقدر. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے زمانے میں ہمارے پاس اگر نوٹوں کی گڈیاں ہیں، ریال ہیں، ڈالر ہیں، اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں یا اربوں کی تعداد میں، ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس بڑا مال ہے. سونے چاندی کے انبار ہیں، زر و جواہر ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس بڑا مال ہے. یہ ہمارے زمانے کا مال ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سونا چاندی تو ہوتا تھا، لیکن اصل جو مال وہ کہلاتا تھا ان کا، وہ بھیڑ بکری اور جانور ہوتے تھے، ان کے گلے ہوتے تھے، اور وہ 100 اور 200 کی تعداد میں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہوتے تھے. یعنی لوگوں کے پاس بکریاں اور اونٹ اور جانور، وہ یہ پالتے تھے اور اپنا مال اس کو سمجھتے تھے اصل وہ، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوتی تھی. تو قبیلہ بنو کلب کی جو بکریاں تھیں، ان کی تعداد بھی بے شمار تھی، بے حد و حساب تھی. اب لازمی بات ہے کہ ایک بکری کے بدن پر جو بال ہیں ہم وہ نہیں شمار کر سکتے. تو اگر لاکھوں بکریاں ہوں، ان کے بدن پر جو بال ہوں گے کس قدر ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کس قدر مغفرت کا سامان فرما رہے ہیں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. اب آپ سوچئے کہ ہر سال لوگوں کی مغفرت کا سامان فرماتے ہیں، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بدن پر جو بال ہیں ان کے بقدر مغفرت ہوتی، کس قدر مغفرت ہوتی. البتہ یہ بتا دیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی. ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے، خدا نہ کرے ہمارا شمار ان میں نہ ہو جائے کہیں. سب سے پہلے فرمائے کہ وہ کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوں، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ مشرک کی مغفرت نہیں فرماتے اس کے سوا جس کو چاہیں گے بخش دیں گے، ویغفر ما دون ذلک اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے اللہ بخش دیں گے. تو اس سے پتہ چل گیا کہ شرک سب سے بدترین گناہ ہے. یعنی شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ آدمی کسی اور کو غیر اللہ کو پکارے، غیر اللہ کا روزی رساں سمجھے، غیر اللہ کو مشکل کشا سمجھے، غیر اللہ کو اولاد دینے والا سمجھے، غیر اللہ کو رزق رساں سمجھے. تو جو شخص اللہ کے علاوہ مخلوق میں سے کسی کو پکارتا ہے، غیر اللہ کو پکارتا ہے، چاہے وہ بتوں کو پکار رہا ہو، ان کو خدا سمجھ رکھا ہو، تو وہ سب بھی یعنی شرک کرنے والے ہیں. تو فرمایا کہ اگر کوئی آدمی شرک کرتا ہے اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتے، اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے بخش دیں گے. لیکن یاد رکھیے کہ جو آیت میں نے پہلے تلاوت کی تھی، یہ آیت جب نازل ہوئی کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، تو کسی نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی نے شرک کیا ہو تو کیا اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی؟ تو آپ خاموش رہے، اور بعد میں پھر آپ نے فرمایا کہ ہاں اگر وہ توبہ کر لے گا اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی. تو اندازہ لگائیے کہ شرک جیسا برا عمل کسی نے کیا ہوا ہے لیکن وہ اس سے توبہ کرتا ہے کہ یا اللہ آئندہ میں شرک نہیں کروں گا، تو موت کے آنے سے پہلے پہلے، موت کے فرشتے دیکھنے سے پہلے پہلے، اگر وہ اپنے شرک سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرما دیتے. تو اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلا یہ کہ جو آدمی اپنے شرک کو نہیں چھوڑتا، مشرک ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی. دوسرا فرمایا کہ ماں باپ کا نافرمان، یہاں ماں باپ کے نافرمان سے مراد یہ ہے کہ ان کی جائز بات کو نہ ماننے والا. اگر ناجائز مطالبہ کر رہے ہیں تو پھر تو ماننے کی بات نہیں ہے. خدا نہ کرے کسی کے ماں باپ کہتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے نہ جاؤ، یا روزے نہ رکھو، یا کوئی اور ایسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں جو شرعاً جائز نہیں ہے، تو ایسے وقت میں ان کی بات ماننا جائز نہیں. یعنی فرائض کہ اگر وہ انکار کر رہے ہیں یا فرائض سے روک رہے ہیں، تو پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ فلا تطعہما، پھر تم ان کی اطاعت مت کرو. خود قرآن مجید میں سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ تمہیں شرک کرنے کا کہیں تو پھر تم ان کی اطاعت مت کرو. تو ماں باپ جائز امور میں جب تم سے کہیں تو ان کی بات مانو. البتہ یہ اپنی جگہ پر بات ہے، یہ بات بار میں یہاں عرض بھی کرتا رہتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ اگر وہ خود مشرک بھی ہوں، کافر ہوں ماں باپ، تب بھی ان کی بے ادبی اور بے احترامی کرنا پھر بھی جائز نہیں ہے. بات نہ ماننا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بے احترامی، بے ادبی کرنا، بے اکرامی کرنا پھر بھی جائز نہیں ہوگا. ان کا ادب اور احترام اپنی جگہ پر قائم رکھتے ہوئے ان کی بات نہ مانے بلکہ اللہ کا جو حکم ہے وہ مانی. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہے ایسے امور میں کہ جس میں خالق کی معصیت لازم آتی ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لازم آتی ہو، ایسی صورت میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، مخلوق میں جو بھی ہو. تو اس لیے والدین کا نافرمان، فرمایا اگر کوئی شخص والدین کا نافرمان ہے، ان کی جائز باتیں بھی نہیں مانتا، تو فرمایا کہ اس شخص کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی. اسی طرح فرمایا کہ وہ شخص جو دلوں میں کینہ اور بغض رکھتا ہو، دلوں میں کینہ اور بغض رکھنا، خدا نہ کرے کسی مسلمان کے لیے یہ چاہنا کہ یہ اس کے پاس مال و دولت نہ رہے، اس کے پاس جو عزت ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت چھین لے، یعنی اس قسم کے دلوں میں کینہ اور بغض رکھتا ہو کسی سے، تو فرمایا کہ ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. کیونکہ دل میں کینہ اور بغض رکھنا یہ بہت بری عادت ہے. میں نے غالباً پہلے بھی ایک روایت بیان کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صاحب کا گزر ہوا، آپ نے فرمایا کہ بھائی جس شخص کو جنتی دیکھنا ہو تو اس آدمی کو دیکھ لے. تو بہرحال جس نے دیکھنا تھا دیکھ لیا. دوسرے دن آیا تو دوسرے دن وہ پھر گزرے، آپ نے فرمایا بھائی جس نے کسی جنتی کو دنیا میں دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لے. اور تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا. تو ایک صحابی غالباً عبداللہ بن عامر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے چل دیے، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ان کا کیا عمل ہے ایسا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے. اور ان سے جا کے کہا کہ میں آپ کے ساتھ دو تین دن رہنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے اجازت دے دی. فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ رہا، میں نے تین دن میں ان کے وہ اعمال دیکھے جو ہم سب کرتے تھے، نمازوں کو وقت پہ پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت، رزق حلال کی جو ہے جد و جہد، مطلب جو کام ہم کرتے تھے ہم نے دیکھا سارے کو. خاص عمل ایسا محسوس نہیں ہوا مجھے کہ جو اس میں نظر آتا ہے کہ بھئی اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی کہا ہے. فرمایا قریب تھا کہ میں بدگمان ہو جاتا, میں نے ان سے اجازت چاہی اور میں نے کہا کہ آپ جو کچھ کرتے ہیں یہی کرتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی کوئی عمل کرتے ہیں؟ فرمایا بھئی جو تم نے دیکھا میں تو یہی کچھ کرتا ہوں. تو فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ میں بدگمان ہو جاتا ان سے کہ اچانک انہوں نے کہا کہ ہاں سنو ایک بات ہے, اور وہ یہ کہ میں کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں بغض اور عناد محسوس نہیں کرتا. یعنی میں کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں بغض و عناد نہیں رکھتا. فرمایا بس یہی تو وہ بات ہے. تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یعنی یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ بغض و عناد کسی مسلمان کے لیے نہ ہونا کہ گویا آدمی کو جنتی بنا دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دی ان کو. تو اس سے پتا چلا کہ یہ بغض و عناد ایسی خراب چیز ہے کہ اگر یہ کسی کے دل میں ہوتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی. اس لیے بغض سے اور عناد سے بچیے, بلکہ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کے لیے دل میں بغض و عناد ہو آپ دعا میں اس کا نام لے کے کہ یا اللہ آپ اس کی مغفرت فرما دیں, اس کے لیے دعا کیا کریں. اگرچہ یہ کام ہے بڑا مشکل, آسان کام نہیں ہے. آدمی کو کسی سے نفرت ہو, کسی سے بغض ہو دل میں, اور ہم اس کی ترقی کے لیے دعا کریں, اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں, تو یقیناً ہم جیسے کمزور انسانوں کے لیے ہے بڑی مشکل بات. لیکن بات یہ ہے میرے عزیز ہو, اس سے انشاءاللہ دل کا بغض جاتا رہے گا, یہ جو دل کی بیماری ہے ختم ہو جائے گی, اور انشاءاللہ اس سے دل میں محبت بھی پیدا ہو جائے گی, بلکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے ہماری نجات بھی فرما دے. تو اس لیے یہ عمل کرنا چاہیے. اسی طریقے سے فرمائیں کہ وہ شخص جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو, شلوار ہو, پاجامہ ہو, پینٹ ہو, دھوتی ہو, جو بھی چادر ہو, تو اس کا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا یہ جائز نہیں, منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس لیے اس سے بھی گریز کرنا چاہیے. عام ہمارے ہاں روٹین یہی ہے, بلکہ ہم بڑی جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ حقیر سمجھتے ہیں ایسے لوگوں کو جن کی شلواریں ٹخنوں سے اوپر ہوں. مسجد کی حد تک تو ہمیں گوارا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے ٹخنوں سے اوپر شلوار کر رکھی ہے تو کوئی بات نہیں, خود بھی ہم کر لیتے ہیں. لیکن جہاں مسجد سے نکلے سب سے پہلے ہماری شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے اور ٹوپی سر سے غائب ہوتی ہے. دو کام ہم کرتے ہیں, ٹوپی اتار کے جیب میں اور ٹخنوں سے نیچے شلوار کر لیا, پینٹ ہے تو اس کو مروڑا تو نیچے کر لیا. سب سے پہلا ہمارا کام یہ ہوتا ہے. ارے بھائی جس خدا کی عبادت ہم مسجد میں کرتے ہیں وہی خدا باہر بھی ہے. جس اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم یہ عمل مسجد میں کر رہے ہیں, مسجد سے باہر جاؤ گے, دکان پہ جاؤ گے, اپنے آفس میں جاؤ گے, وہی خدا وہاں بھی ہے. تو جس خدا سے ہم یہاں حیا کرتے ہیں وہاں کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ عمل ایسا برا ہے, آپ نے فرمایا کہ اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی. دیکھیے وہ کریم آقا جو سارے گناہوں کو معاف فرما رہے ہیں, لیکن فرما دیا کہ بعض گناہ ایسے ہیں جن کو میں اگر توبہ نہیں کریں گے تو معاف نہیں کروں گا, اس رات میں بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی چاہے ساری رات جاگ کے گزاریں. اسی طرح فرمایا کہ عادی شراب خور, شراب پینے والا, ایسے آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی. تو میرے عزیزوں جہاں اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے وعدے فرمائے ہیں ہمیں ان چیزوں کی طرف بھی غور کرنا چاہیے کہ خدا نہ کرے کہیں ہم ان گناہوں میں سے کسی گناہ میں مبتلا تو نہیں. خدا نہ کرے اگر مبتلا ہے تو بھائی سچے دل سے توبہ کر لو, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں, بڑے کریم ہیں وہ. میرے کریم سے جب قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. اللہ سے آپ قطرہ مانگیں گے اللہ دریا عطا فرما دیں گے. اللہ سے ہم یہ بھی تو دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اس گناہ کی, اس دنیا کی, اس گناہ کی خرابی میرے دل میں پیدا فرما دیجئے, اس گناہ کی نفرت میرے دل میں پیدا کر دیجئے تاکہ پھر ساری مخلوق ایک طرف ہو جائے. دیکھیے جب گناہ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے نا, ساری مخلوق ایک طرف ہوتی ہے, لیکن ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ عمل کرتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو. تو اس رات میں ہمیں اپنے گناہوں پر توبہ کرنی چاہیے گناہوں سے, اور پختہ عزم کرنا چاہیے کہ آئندہ ہم گناہوں کے قریب نہیں جائیں گے. تو اسی طریقے سے یہ رات بڑی فضیلت کی ہے. اگر کوئی شخص قبرستان جانا چاہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے, آپ تشریف لے گئے. البتہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی اور یہ بڑی حکیمانہ اور دین کے فہم کی بات ہے. ہر آدمی کو دین کی فہم نہیں ہوتی, تو دین کی سمجھ کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک مرتبہ تشریف لے گئے. اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی میں ایک دفعہ بھی چلا گیا تو انشاءاللہ اس حکم کی تعمیل ہو جائے گی. ہر سال جانا فرض اور واجب نہیں, البتہ جب کبھی جانا ہو تو اتباع نبی کو ذہن میں لا کر اگر کوئی چلا جائے اور وہاں جا کر ایصال ثواب کرے, یقیناً انشاءاللہ یہ خیر و برکت کا عمل ہوگا. تو جانا جائز ہے. البتہ ہم نے جو آج قبرستانوں کو میلہ ٹھیلا بنا لیا ہے, وہاں جائے تو ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی عبرت کی جگہ ہے. وہاں تو روشنیاں لگی ہوئی ہیں جناب، اور بہت یعنی روشنی اگر اس قدر ہو کہ جو لوگوں کے آنے کی وجہ سے ان کو راستہ دکھانے کے لیے اگر ہو اس حد تک تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے وہاں پر لائٹنگ ہوتی ہے آج کل اور جو آپ باہر جا کے دیکھیں تو اندر جانے کا راستہ تک بھی نہیں ملتا، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم یہاں عبرت کی جگہ پر نہیں آئے بلکہ کوئی میلہ ٹھیلا سا لگا ہوا ہے. اصل قبرستان جانے کا مقصد تو عبرت حاصل کرنا ہے کہ بھئی جو آج یہاں قبر میں پڑے ہوئے ہیں کل ہماری طرح جیتے جاگتے انسان تھے، چلتے تھے پھرتے تھے، ہماری طرح خوشیاں مناتے تھے، غم بھی آتے تھے، آج یہ قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، کل ہمیں بھی آنا ہے یہاں پر. تو آدمی یہ سوچنے کے لیے وہاں پر جائے، یہ عبرت حاصل کرے، اور پھر اس میں شب رات کی اپنی جگہ پر بات ہے، اس کے علاوہ بھی آدمی مہینے میں ہفتے میں قبرستان جاتے رہنا چاہیے. ایک تو یہ کہ وہاں مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کرے، حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کو چاہیے جب قبرستان سے گزرے کہے کہ السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، انتم لنا سلف ونحن بنا بالاثر، وانا ان شاء اللہ بكم لاحقون. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کی دعائیں بتائی ہیں، تو قبرستان سے گزرے اس کی بھی یہ دعا ہے کہ اے اہل قبر اللہ تعالی کی سلامتی ہو تم پر، تم ہم سے پہلے آ گئے ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں، یعنی انشاء اللہ بکم لاحقون، ہم انقریب تمہارے ساتھ آ ملیں گے، یعنی تم ہم سے پہلے آ گئے ہو، اب چاہے وہ 10 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد، 100 سال کے بعد، لیکن ایک دن ایسا ہوگا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ آ ملیں گے. یاد رکھیے دنیا میں تو دوریاں ہیں، ایک شخص انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے، ایک شخص پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے، ایک امریکہ میں بیٹھا ہے، لیکن جہاں انسان مرا زمین میں سب ایک ہے، زمین میں دوریاں نہیں ہیں، وہاں سب ایک ہو جاتے ہیں. یعنی اگر جہنمی ہیں تو سب ایک جگہ جمع ہیں، اور جنتی ہیں تو سب ایک جگہ روحیں جمع ہیں، تو وہاں پر دوریاں نہیں ہیں، وہاں سب قریب ہیں. اگر کوئی بقی میں دفن ہے، اگر کوئی یہاں پر دفن ہے، اگر اس کی قبر جو ہے وہ یہاں پاکستان میں بنی ہوئی ہے اور کسی کی بقی میں بنی ہوئی، تو بلا شبہ فضائل اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر کسی کی تمنا تھی کہ بقی میں دفن ہوتا تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہیں پہنچا دے، اللہ تعالیٰ سے کچھ بعید نہیں ہے. کیونکہ دل کی خواہش اور دل کی تمنا اور دل کی حسرت اصل چیز ہے، اگر انسان کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے اللہ کے لیے کچھ بعید نہیں، روح کو ادھر سے ادھر ہی تو منتقل کرنا ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل. تو اس لیے میرے عزیز ہو، جو کام کرنے کے ہیں وہ ہمیں کرنے چاہیے. اس رات کو اللہ نے شرف بخشا ہے، فضیلت عطا فرمائی ہے، اس رات میں جاگیے، اور لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم ساری رات تو جاگ کے گزارے اور فجر کا وقت آئے تو شیطان ہمیں سلا دے تپکیاں دے کر. یاد رکھیے کہ ساری رات کا جاگنا یہ نفلی عبادت ہے، ورنہ جتنی دیر جاگ سکیں اتنی دیر جاگ لیں، نیند آئے تو کچھ دیر آرام کر لیں، سو جائیں، پھر آنکھ کھل جائے تو پھر وضو کر کے، تازہ وضو کر کے پھر عبادت میں لگ جائیں، تاکہ آپ کو تکلیف بھی نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی اچھے طریقے پر ہو جائے، نشاط کے ساتھ ہو جائے، اور پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں، اور اپنے گناہوں کی ضرور معافی مانگیں، اس لیے کہ ہم سب گناہگار، سب خطاکار. کسی نے کہا کہ میری رات کی دعائیں جو نہیں قبول ہوتی، میں سمجھ گیا یقیناً ابھی مجھ میں کچھ کمی ہے. تو بات یہ ہے کہ کمی تو ہم سب میں ہے، لیکن یہ شعر اس اعتبار سے غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں سب قبول فرماتے ہیں، کوئی دعا ایسی نہیں جو قبول نہ ہوتی ہو، البتہ اس دعا کی قبولیت کے مراتب ہیں. کبھی اللہ تعالیٰ دنیا میں قبول فرما لیتے ہیں فوراً، کبھی اس سے بہتر عطا فرما دیتے ہیں جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور کبھی آخرت میں اللہ تعالیٰ اس دعا کو اٹھا رکھتے ہیں اور آخرت میں اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں. تو بہرحال لیکن کوئی دعا رائے گا نہیں جاتی. آپ یہ مت سمجھیے کہ ہم اللہ سے 20 سال سے فلاں دعا مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی. ارے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ ہماری حکمتوں کو ہم سے بہتر جانتے ہیں. ہو سکتا ہے ہم اپنے لیے زہر مانگ رہے ہوں، ہم اپنے لیے موت مانگ رہے ہوں، اور اللہ تعالیٰ تو چونکہ حکیم ہے، انہیں پتا ہے کہ اگر میں دے دوں گا تو اس کے لیے مصیبت آ جائے گی، اس لیے بعض اوقات وہ اس دعا کو قبول نہیں فرماتے، لیکن اس کے بدلے میں اس سے بہتر عطا فرما دیتے ہیں دنیا میں، اور بعض اوقات دنیا میں عطا ہی نہیں فرماتے بلکہ آخرت کے لیے اس دعا کو جمع کر دیتے ہیں، اور پھر آخرت میں جب وہ اس دعا کے انوار و برکات دیکھے گا، ڈھیر دیکھے گا ثواب کے، تو کہے گا یا اللہ یہ ڈھیر کہاں سے آ گئے، یہ ثواب کے ڈھیر کہاں سے آ گئے. تو کہا جائے گا جو دنیا میں تو نے فلاں وقت دعا مانگی تھی اور فلاں وقت مانگی تھی، یہ اس کا نتیجہ ہے. اس وقت کہے گا کاش کہ کوئی دعا میری دنیا میں قبول ہی نہ ہوتی اور سارا اجر و ثواب آج مل جاتا. تو اس لیے میرے عزیز، دعا کو بیکار مت سمجھیے، دعا کثرت سے مانگا کریں. آج ہم دعاؤں کو رسمن مانگتے ہیں، خالی بدلا سے ہاتھ اوپر آیا، ہاتھ سے پھیلا دیا، ایسا مت کیجیے، رسمن مانگتے ہیں. دعا کو دعا کے طریقے میں مانگیے، اور دعا کو دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے کہ آدمی دل سے جو دعا مانگ رہا اس کے اثرات اس کے چہرے پر بھی ہوں، اللہ تعالی سے للک کر، آجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، رو کر، گڑ گڑا کر، اور اگر رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل بنا کے. آپ دیکھیں فقیر کیسے مانگتے، ایسی شکلیں بناتے ہیں کہ مجبوراً آدمی دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل ہی بنا لو، میں تمہیں اس پر بھی نواز دوں گا. میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، رحمت حق بہانمی جوید، رحمت حق بہانمی جوید، یعنی اللہ تعالیٰ کی دولت مال و دولت نہیں دیکھتی، اللہ کی رحمت تو بہانہ دیکھتی ہے. تو اس لیے میرے عزیز، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کثرت سے کیجیے اور خوب مانگا کریں. جب بھی مسجد میں آئیں، اگر ابھی وقت ہو 10-5 منٹ دعا میں مشغول ہو جایا کریں. اگر ہم بعض اوقات سنتیں گھر سے پڑھ لی ہیں، اب اگر ایسا وقت ہے کہ اس میں ہم صلاح مثلا اثر ایسے وقت میں آئے ہیں، مغرب کے وقت میں آئے ہیں کہ تحیت المسجد بھی نہیں پڑھ سکتے، تو ایسے وقت میں آ کے دعا میں مشغول ہو جائیے، یہ بہترین عبادت ہے. اور اسی طریقے سے جب بھی ہم فارغ بیٹھے ہوئے ہیں دعا میں مشغول ہو جائے. اچھا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بھی کوئی ضروری نہیں. اگر ایک آدمی انٹرویو دینے جا رہا ہو موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے، تو وہاں دعا ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہوا جائے گا بتائیے، یا دلی دلی میں مانگے گا؟ دعا تو وہ مانگ رہا ہوتا ہے، یا اللہ مجھے پاس کر دی، یا اللہ کامیاب ہو جاؤں، لیکن دلی دل میں مانگتا ہے. تو دلی دل میں دعا مانگتے رہیے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرماتے ہیں. ہاتھ اٹھانا آداب دعا میں سے ہے، لیکن اگر کوئی اس ادب پر عمل نہ کرے اور ویسے ہی ہاتھ اٹھا ویسے ہی دعا مانگتا رہے، تب بھی وہ دعا ہے، انشاءاللہ قبول ہوگی. تو اس لیے دعا کے آداب بھی ہوتے ہیں، اس دعا آداب پر بھی عمل کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اشراعت کو فضولیات میں ضائع نہ کریں. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آتش بازی ہو رہی ہے، لوگوں نے اس کو شب رات سمجھ لیا ہے. شب رات کی سمجھ لیجئے کہ آداب میں سے اس کو سمجھتے ہیں کہ بھئی شب رات کی رات میں پھل گڑیاں جلانا، آتش بازی کرنا، اپنے پیسوں کو ضائع کرنا، یہ سب نیک کام سمجھتے ہیں. تو یقیناً یہ برے کام. شیطان اصل میں چاہتا نہیں کہ ہم اللہ کو راضی کریں، وہ اپنا حصہ اس میں شامل کر لیتا ہے کہ چلو بھائی جاگتے رہو، یہ کام بھی کرو، اس لیے اپنا حصہ لگا دیتا ہے. ایسے کاموں سے بچیے جس میں آپ کا مال بھی ضائع ہو رہا ہے، آپ کا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، اور اس کا فائدہ بھی کچھ نہیں. آدمی دیکھیں، تین قسم کے کام ہوتے ہیں. ایک کام وہ ہوتا ہے جس کے کرنے میں نفع ہی نفع ہے، ایک کام وہ ہے جس کے کرنے میں نقصان ہی نقصان، اور ایک کام وہ ہے جس میں نہ نفع ہے نہ نقصان. تو یہ جو تیسری چیز ہے نا، نہ نفع نہ نقصان، یہ بھی اصل میں نقصان ہی ہے. اگر کسی کام میں نفع نہیں ہے تو نقصان ہی ہوئے نا. وہ بھی ہم اگر وہ کام کرتے جس سے نفع ہوتا، اپنے وقت کو ہم قیمتی بنا لیتے، تو یقین دنیا کے اعتبار سے ہم یہ سمجھتے ہیں، لیکن آخرت کے اعتبار سے ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ایک تاجر مفتی شمشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ حضرت میرا کروڑوں کا نقصان ہو گیا. حضرت نے بھی کہا کہ اچھا بھائی کروڑوں کا نقصان ہو گیا، بڑے افسوس کا اظہار کیا. تو سر پکڑ کے بیٹھا، فرمایا کہ بھائی کچھ تفصیل بیان کرو کہ کیسے نقصان ہو گیا. کہا کہ جی وہ ایک سودا ہونے والا تھا، بس اگر سودا ہو جاتا تو کروڑوں روپے کا اس سے مجھے فائدہ ہوتا، وہ سودا نہیں ہوا تو اس لیے اس کا کروڑوں کا نقصان ہوا. تو گویا اس نے نفع نہ ہونے کو بھی نقصان سے تعبیر کیا. تو میرے بھائی، جب نفع نہیں ہوتا کسی چیز میں، وہ بھی تو نقصان ہی ہے. ہم دنیا کے اعتبار سے اس کو نقصان سمجھتے ہیں، آخرت کے اعتبار سے کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم اگر دنیا کا کوئی ہم دنیا کے اندر ایسے کام کر رہے ہیں جس میں نفع نہیں ہو رہا تو نقصان ہی تو ہو رہا ہے پھر. اس لیے نفع کا کام کرنا چاہیے آخرت سے متعلق. تو اس کو بھی اہتمام کریں. تو اس سے آتش بازی سے اس سے ہی بچیں، یہ بھی برا عمل ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں آگ سے بچا رہے ہیں آج کی رات، اور ہم اپنے آپ کو آگ میں گھسا رہے ہیں، داخل کر رہے ہیں. یہ کہاں کی عقل مندی کی بات ہے؟ اللہ تو ہم سے آگ کو دور کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہم اپنے گھروں میں، اپنی دکانوں میں ہم نے آگ کے ڈھیر لگ رکھے ہوئے، جلانے کے لیے، آتش بازی کے لیے، اور جناب پھول جڑیاں جلانے کے لیے. یہ سب آگ ہی تو ہے، اور اس سے نقصان ہو بھی جاتا ہے بعض اوقات، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. روزے کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دیں کل کا روزہ رکھ لیجئے. البتہ اس کو یہ سمجھ کے رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شعبان کے مہینے میں بکثرت روزے رکھا کرتے تھے، تو 15 تاریخ بھی شعبان کے مہینوں میں سے ایک دن ہے. اس اتباع کی نیت سے آپ رکھیں گے، انشاءاللہ اجر و ثواب ہوگا. یا اسی طریقے سے آپ مہینے کے 3 دن جو ہے وہ ثابت ہے، ایام بیس جن کو کہتے ہیں، 13, 14, 15 تاریخ، تو کل 15 تاریخ ہے، تو اس دن روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ اجر و ثواب ہوگا. تو یہ نیت کر کے روزہ رکھیے کہ ایام بیس کے روزوں میں سے میں روزہ رکھ رہا ہوں 15 تاریخ کا. یا شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی کثرت سے روزہ رکھتے تھے، آپ کے اتباع میں بھی روزہ رکھتا ہوں. بس انشاءاللہ اس طرح سے اللہ نے چاہا تو اس کا اجر و ثواب بھی مل جائے گا. تو میرے عزیزو، کرنے کے جو کام ہے میں نے بتا دیے، کوئی خاص عمل نہیں ہے. جو آپ کو سہولت ہو رات کو جاگتے ہوئے، وہ نیک عمل کیجئے، اللہ سے دعائیں مانگیے. اور اصل چیز یہ ہے کہ اپنے پچھلے گناہوں کی تلافی کیجئے. جو ہم نے نمازیں رہ گئی ہیں، کوشش کریں ان نمازوں کی تلافی ہو. اور آئندہ ہم اپنا ایک چارٹ بنا لیں کہ بھئی ہماری اتنے سال کی نمازیں رہی تو ہم اس کو کس طریقے سے ادا کر سکتے ہیں، تو اس کو ہم چارٹ کی شکل میں لکھ لیں، روزانہ اگر ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھ لیں گے ایک سال میں ایک سال کی نماز ادا ہو جائے گی. تو جتنے سال اللہ نے زندگی دی ہے اتنے سال جو ہے وہ نماز کی ادائیگی ہوتی رہے گی، اور خدا نہ کرے اس سے پہلے اگر موت آ گئی ادا نہیں کر سکے تھے، اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دیں گے. اس لیے کہ آپ ایک عمل شروع کر چکے، اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں، وہاں تو صرف نیت دیکھتے ہیں کہ نیت کیا ہے. اگر ہماری نیت خالص ہے کہ ہم مرنے سے پہلے اپنے گناہوں اور اپنے جو ہم نے گناہ کی اس کی تلافی کرنا چاہتے ہیں، اور ہم جو عمل رہے گا اس کی تلافی کرنا چاہتے ہیں، ہم نے شروع کر دی ہے، اگر ہم اس کو شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ پورے ہو گئے، اور اگر نہیں کر سکے تو اللہ اسے معاف فرما دیں گے. تو اس لیے میرا عزیز ہو، اگر کوئی شخص قرآن مجید کی ایک آیت شروع کرتا ہے کہ بھی ایک آیت میں حفظ کرنا شروع کر رہا ہوں اور وہ حفظ نہیں کر سکا، اس کو موت آ گئی، انشاءاللہ اس کا شمار حافظوں میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کے دن. تو معمولی بات نہیں ہے، مومن کی جو نیت ہے اس کے عمل سے بہتر. آپ نیت اچھی کیجئے تو صحیح، آج ہی نیت کیجئے، ابھی سے آپ کا میٹر شروع ہو جائے. آپ نے ہم نے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے بیٹھے سب یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، انشاءاللہ آئندہ میں گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا، جو گناہ مجھ سے ہو گئے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے، اور صدق و دل کے ساتھ نیت کر لے، انشاءاللہ میٹر ابھی سے شروع ہو جائے گا. خدا نہ کرے اگر پھر کبھی غلطی ہو جائے پھر معافی مانگ لو، لیکن جب مانگو صدق و دل کے ساتھ مانگو، یہ نہ ہو کہ بھئی چلو ابھی تو کر لیتے ہیں آگے اللہ دیکھے گا. تو اللہ تو دیکھ ہی رہا، اسے تو پتا ہے سب کچھ، اللہ تعالیٰ کے یہاں دھوکہ نہیں چلتا، وہ ہمارے دلوں کے احوال کو جانتا ہے. اس لیے صدق و اخلاص کے ساتھ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی ہمیں کرتے رہنا چاہیے. دیکھیے بس آج کی رات کو بیان کرنے کی رات نہیں تھی، لیکن اس لیے بیان کر دیا جاتا ہے کہ بعض جو غلط چیزیں ہیں ان سے ہم بچ جائیں، جو صحیح کام ہے ان کو کرنے کی توفیق ہو جائے، اور کچھ دین کی باتیں لوگ سن لیں تو اس پر عمل کرنے کی توفیق ہو جائے. اس نیت سے کچھ باتیں بیان کر دی جاتی ہیں، ورنہ عام طور پر ہمارے یہاں ہر تاریخ میں بیان کرنا ضروری نہیں سمجھتے، بلکہ بیان ہوتا رہتا وقتاً فوقتاً، اور یہ سب باتیں بتائی بھی جاتی رہتی ہیں. لیکن یہ رات تو اصل میں نفلی عبادات کی ہے، اور نفلی عبادات تقاضا کرتی ہیں اپنے رب سے تنہائی میں بولنے کا، بات کرنے کا، عبادت کرنے کا، کہ ہم اپنے رب سے اپنے تعلق قائم کریں تنہائی میں. اگر یہ کسی کا محبوب اس کو اکیلے میں بلائے اور پوری جماعت لے کے چلا جائے تو بتائیے وہ راضی ہوگا یا ناخوش ہوگا. تو اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ تنہائی میں میرے ساتھ آئے، مجھ سے باتیں کرے، مجھ سے ہم کلام ہو. تو اللہ تعالیٰ سے ہر بندے کا معاملہ الگ الگ ہے، اور ہر ایک کی ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے، اس کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ صاحب فلاں صاحب کو لے جاؤ تب اللہ میاں، اس کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر شخص کی شارک سے زیادہ قریب ہے. بس اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکاریے، اور دعاؤں سے پہلے یہ ادب سمجھ لیجیے کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور جو دعا مانگنی ہو مانگیں، آخر پھر درود شریف پڑھ کر دعا کو ختم کریں. انشاءاللہ اس طرح سے جو دعا مانگی جائے گی اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعائیں مقبول ہوتی ہیں، اس لیے کچھ وقت دعا میں انشاءاللہ ہم لگائیں گے. تو جن لوگوں نے جو دعائیں مانگنی ہیں اپنے طور پہ بھی مانگیں، بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کے لیے بھی آپ دعائیں کریں، بیماروں کے لیے خاص طور پر. اور اسی طرح گھروں میں بعض لوگ ہیں بیمار ہیں، ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ ڈاکٹروں کو اس کی تشخیص نہیں ہوتی. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ان کے والد بظاہر کینسر میں ہے لیکن ڈاکٹر سے اب تک تشخیص نہیں ہوتی کہ کینسر ہے یا کوئی اور بیماری ہے. تو ایسے لوگ بھی بیچارے بیمار ہیں، اب علاج بھی ان کا کس چیز کا ہو جب یہی نہیں پتا کہ ان کو بیماری کیا ہے. تو ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، خاص طور پہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل عطا فرمائے. اور بہت سے لوگ ہیں ہمارے یہاں جتنے موجود ہیں، ان میں، ان کے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، اقارب میں، سب کے لیے دعا مانگا کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جب ہم اپنے لیے بھی دعا مانگیں گے اور اپنے ایسے مسلمانوں کے حق میں مانگیں گے جو سامنے موجود نہیں ہیں، تو انشاءاللہ ان کے حق میں دعا قبول ہوگی، ہمارے حق میں بھی ہو جائے گی. تو عبد الشیف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت، تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا ملجأ ولا ملتجى منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره يا قاضي الحاجات وقت حاجاتنا يا رفيع الدرجات ارفع درجاتنا يا حل المشكلات حل المشكلاتنا اے اللہ رحم فرما دیجئے کرم فرما دیجئے عافیت کے معاملے فرما دیجئے اے اللہ ہم آپ سے عافیت کے طلبگار ہیں ہمیں عافیت عطا فرمائیے ہمارے گھر والوں کو عافیت عطا فرمائیے اے اللہ ہمارے مسافروں کو عافیت عطا فرمائیے ہمارے بیماروں کو عافیت عطا فرما دیجئے یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے رب سے تم عافیت مانگا کرو اللہ تعالیٰ کو دعاؤں میں سب سے زیادہ تمہارا عافیت کا مانگنا پسند ہے اے اللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ سے عافیت طلب کرتے ہیں ہر معاملے میں اے اللہ ہمیں عافیت عطا فرما دیجئے دنیا کے اعتبار سے بھی عافیت عطا فرمائیے آخرت کے اعتبار سے بھی عافیت عطا فرمائیے یا اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں لتڑے ہوئے ہیں بجز آپ کے ہمارا کوئی سہارا نہیں آپ قادر مطلق ہیں آپ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہیں اے اللہ ہر چیز پر آپ کو قدرت حاصل ہے ہر چیز کا آپ نے احاطہ کیا ہوا ہے ہر چیز آپ کے علم میں ہے کوئی چیز آپ کے علم سے باہر نہیں یا اللہ ہم پر کرم فرما دیجئے ہمارا کوئی گناہ آپ سے پوشیدہ نہیں کوئی برا عمل آپ سے پوشیدہ نہیں یا اللہ ہمیں بھی اپنے برے اعمال کی خبر ہے اپنا فضل فرما دیجئے ایک ایک برے عمل کو معاف فرما دیجئے کرم کے معاملے فرما دیجئے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ اس رات میں آپ مغفرت فرماتے ہیں آپ رزق میں وسعت عطا فرماتے ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہماری مغفرت بھی فرما دیجئے ہمیں رزق واسعہ بھی عطا فرمائیے ہمیں عافیت بھی عطا فرما دیجئے یا اللہ ہمیں ایمان والی زندگی بھی عطا فرمائیے دین پر استقامت بھی عطا فرما دیجئے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں غیروں کا محتاج نہ بنا کسی کا محتاج نہ بنا اپنی ذات کی سوا کسی کا محتاج نہ بنا کسی کے آگے ذلیل نہ فرما کسی کے آگے رسوا نہ فرما اے اللہ بجز آپ کے ہمارا کوئی پارنہار نہیں بجز آپ کے ہمارا کوئی در نہیں بجز آپ کے اے اللہ ہمارا کوئی رب نہیں اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے ہمیں اپنے آگے ہی سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ ہم آپ ہی سے مانگنا چاہتے ہیں آپ کے ماسوا سے اے اللہ ہمیں بے نیاز فرما دیجئے مستغنی فرما دیجئے اے اللہ اپنا محتاج بنائیے اپنا محتاج رکھیے اپنے ماں خود سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ ہمارے گناہوں کو چھوٹے ہوں یا بڑے معاف فرما دیجئے جان بوجھ کر کیے ہوں تب بھی معاف فرما دیجئے انجانے میں ہو گئے تو بھی معاف فرما دیجئے صغیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے یا اللہ ہم پر رحم فرما دے ہم پر کرم فرما دے ہمارے بچوں پر رحم فرما دے ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے یا اللہ ہم سب اے اللہ اوپر سے لے کے نیچے تک سر سے لے کے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں نافرمانیوں میں مبتلا ہیں یا اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے نافرمانیوں کی جگہ فرما بردار بندے بنا دے اے اللہ ہم فرما بردار تیرے بن جائیں تیرے حکموں کے تابع ہو جائیں تیرے حکموں کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں اے اللہ تیرے احکام کے اور تیرے تقاضوں پر عمل کرنے والے بن جائیں اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرما دیجیے ہمیں توفیق اطاعت عطا فرمائیے اے اللہ توفیق اطاعت عطا فرمائیے یا اللہ ہمیں اچھی زندگی عطا فرمائیے اے اللہ اعمال صالحہ والی زندگی عطا فرمائیے اے اللہ برائی کی زندگی سے بچا لیجئے فواحش سے بچا لیجئے اے اللہ معاشرے کے اندر جتنی خرابیاں ہیں ان سے ہمیں بچا لیجئے ہمارے معاشرے کو بھی بچا لیجئے یا اللہ دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ پوری امت محمدیہ کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ دنیا میں ہر جگہ حالات خراب ہیں پاکستان میں بھی اور پاکستان سے ہٹ کر دوسری دنیا میں بھی یا اللہ ہم سب کو اپنا فرمانبردار بنا لیجئے اپنے حکموں پر چلنے والا بنا لیجئے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرما ہم پر کرم فرما یا اللہ ہماری مغفرت فرما اے اللہ ہماری مغفرت فرما اگر آپ نے ہماری مغفرت کے فیصلے نہ فرمائے تو اللہ کون کرے گا آپ ہی مغفرت کرنے والے ہیں آپ ہی مغفرت کرنے والے ہیں آپ ہی مغفرت فرمائیں گے اے اللہ عطا فرما دیجئے اے اللہ بخشش فرما دیجئے اے اللہ ہماری بھی بخشش فرمائیے ہمارے عزیزوں کی مغفرت فرما دیجئے والدین کی بھی مغفرت فرما دیجئے اساتذہ کی مغفرت فرما دیجئے اساتذہ المشائخ کی بھی مغفرت فرما دیجئے اے اللہ ہم سے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب کی بھی مغفرت فرما دیجئے اور جن جن دعاؤں کے لیے کہا ہے آپ ہم سے بہتر ان کی حاجتوں کو جانتے ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجئے جائز ضرورتوں کو پورا فرما
فرما دیجئے، یا اللہ رحم فرما دیجئے، مشکلات سے ہمیں نجات عطا فرما دیجئے، مصائب کو دور فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے جو کام رکے ہوئے ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کاموں کو اے اللہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے، انجام تک پہنچا دیجئے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے نمازوں کو باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، وقت پر پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے دلوں میں اپنا ڈر پیدا فرما دیجئے، خوش و خضوع عطا فرما دیجئے، ہر عمل میں اخلاص عطا فرما دیجئے، ریاکاری سے ہمیں بچائیے، اے اللہ بدکاری سے ہمیں بچائیے، فواحش سے ہمیں بچا لیجئے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سے وہ کام لے لیجئے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں، ان کاموں سے بچا لیجئے جو آپ کو ناراض کر دینے والے ہوں، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک سارے اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما، اے اللہ ہمارے بہت سے بھائی روزگار کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، رزق حلال کی طرف سے پریشان ہیں، اپنے فضل و کرم سے ان کی پریشانیاں دور فرما دے، رزق حلال عطا فرما دے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی محروم نہ فرما، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اس رات کے سارے انوار و برکات ہمیں عطا فرما دیجئے، اس رات کی فضیلتیں عطا فرما دیجئے، یا اللہ کرم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے، اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار، اللهم انا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل، ونعوذ بك من النار يا الله وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل، برحمتك يا أرحم الراحمين، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے رحم فرمائیے، کرم فرما دیجئے، با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ ہم سے جن جن لوگوں نے جن جن دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دے، ضرورتوں کو پورا فرما دے، پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے، یا اللہ جتنے بندے تیرے مسجد میں آئے ہوئے ہیں، تیرے در پر، تیرے گھر پر آئے ہوئے ہیں، اے اللہ آپ تو ایسے کریم آقا ہیں کہ اپنے گھر پر آنے والوں کو اے اللہ کبھی خالی نہیں لوٹاتے، اے اللہ ہم سب نے آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ آپ کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں، اے اللہ آپ ہی سے طلب کر رہے ہیں، آپ ہی سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہمیں اور دینے والا ہے ہی کون، آپ اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم آپ کے در کے فقیر ہیں، اے اللہ ہم فقیروں کو عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے، عطا فرماتے جائیے، اے اللہ عطا فرمائیے، عطا فرماتے جائیے، انت الغنی ونحن الفقراء، انت الغنی ونحن الفقراء، انت الغنی ونحن الفقراء، اے اللہ آپ غنی ہیں، آپ عطا فرمانے والے ہیں، آپ دینے والے ہیں، ہم آپ کے فقراء ہیں، ہم آپ کے در کے بھکاری ہیں، ہمیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے، ہمیں محروم نہ فرمائیے، اے اللہ خائب و خاسر نہ فرمائیے، اے اللہ ہمیں خائب و خاسر نہ لٹائیے، اے اللہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ہم تک پہنچی ہے کہ اللہ جب کوئی بوڑھا آدمی اے اللہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کو شرم آتی ہے کہ اس بوڑھے کے ہاتھ خائب و خاسر ہو کر لوٹائیں یا خالی اس کو لوٹا دیں، یا اللہ اس مجمع میں بوڑھے بھی ہیں، اے اللہ اس مجمع میں جوان بھی ہیں، اس مجمع میں بچے بھی ہیں، اے اللہ اس مجمع میں نیک لوگ بھی ہیں، اپنے فضل خاص سے اے اللہ تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، یا اللہ قبول فرما لیجئے، ہم سب کو نواز دیجئے، سب کی مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ ہم بے شک گناہگار ہیں، سر سے لے کر گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن ہم شرمندہ ہیں اپنے گناہوں پر، اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، آئندہ نہ کرنے کا ہم عزم رکھتے ہیں، ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما، یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ملک کا حال اس وقت دیگرگوں ہے، اور اسی طریقے سے یا اللہ ہماری اپنی حالت بھی پتلی ہے، اعمال کے اعتبار سے بھی ہم بہت ہی پستی میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا اللہ یہی وجہ ہے کہ آج کافر ہمیں کھانے کے لیے دسترخوان پر جس طرح بلایا جاتا ہے اس طرح اے اللہ تو وہ اپنے دعوت دے رہے ہیں، اور مسلمانوں کا حال شام میں، فلسطین میں، عراق میں، اور افغانستان میں، اور دیگر ممالک میں، بنگلہ دیش میں، مصر میں آج پتلا ہوا ہوا ہے، اے اللہ تو اپنا فضل فرما دے، اے اللہ تیرے سوا کون ہے، مسلمانوں کی داد رسی فرما دے، اے اللہ آپ کریم ہیں، کرم فرما دیجئے، پوری دنیا میں مسلمانوں کو سرخرو فرمائیے، اے اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو سرخرو فرما دیجئے، اے اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو سرخرو فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں کافروں کے سامنے ذلیل نہ فرما، ہمیں کافروں کے سامنے رسوا نہ فرما، اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا یقیناً ہم اس مقصد سے بہت دور ہو چلے ہیں، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اس مقصد پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا فرما، ہمیں بھی ہدایت عطا فرما. یا اللہ ہم بھی، اے اللہ ہم سے بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہم بھی بہت غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، حکمران بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم سب کو یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنا بنا لے، ہماری گردنوں کو اے اللہ ہمارے پیشانیوں کو اپنے آگے جھکا لیجئے، اے اللہ اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا فرما، ہمیں بھی ہدایت عطا فرما، جو کمی کوتاہیاں ان میں ہیں انہیں بھی دور فرما دے، اور جو خامیاں کوتاہیاں ہم میں انہیں بھی دور فرما دے. اے اللہ مسلمانوں کو عزتیں عطا فرما، ذلتوں سے بچا لیجئے. اے اللہ مسلمانوں کو عزتیں عطا فرمائیے، ذلتوں سے بچا لیجئے. مصر میں اے اللہ صحیح العقیدہ مسلمانوں کو کامیاب فرما دیجئے، عراق میں صحیح العقیدہ مسلمانوں کو کامیاب فرما دیجئے. اے اللہ اسی طریقے سے شام میں اور فلسطین میں جو مسلمانوں کا حال ہے ان پر رحم اور کرم فرما دیجئے. اے اللہ چھوٹے چھوٹے بچے ہزاروں کی تعداد میں قتل کر دیے گئے، عورتوں کی عزتیں لوٹ لی گئیں، اے اللہ انہیں قتل کر دیا گیا. اسی طرح دیگر ممالک میں مسلمانوں کا حال ہے، اور عام طور پر یہ سب کچھ مسلمان کہلانے والے ہی سب کچھ کر رہے ہیں. آپ اپنا فضل فرما دیجئے، کرم کر دیجئے. اے اللہ عافیت عطا فرما دیجئے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں تباہ نہ فرمائیے، اے اللہ ہمیں تباہ نہ فرمائیے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، بدکاریوں کی وجہ سے یا اللہ ہمیں تباہ نہ فرمائیے، ہم پر رحم فرما دے، ہم پر کرم فرما دے. مسلمانوں کو دونوں جہاں کی عزت عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کو دونوں جہاں کی عزت عطا فرما. اے اللہ مسلمانوں کو باہم شیر و شکر فرما، متحد اور متفق فرما. اے اللہ مسلمانوں کے اندر جو ذات پات اور تفرق بازیاں ہیں اس کو دور فرما دے. اے اللہ ہمیں آپس میں ایک اور نیک بنا دے، اے اللہ ایک اور نیک بنا دے، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے. اے اللہ خاص طور پر ہمارے کراچی میں امن و امان قائم فرما دے، اطمینان و سکون عطا فرما دے. اے اللہ دہشت گردی کو ختم فرما دے، اور دہشت گردی کی جو لہر ہے اے اللہ اس میں بہت سے لوگ شامل ہیں، ہمیں نہیں پتا، آپ حقیقت میں جانتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے. یا اللہ جو ظلم کر رہے ہیں، اور جو لوگوں کو ناحق قتل کر رہے ہیں، اور جو لوگوں کو ناحق مار رہے ہیں، اے اللہ ڈرا دھمکا رہے ہیں، آپ جانتے ہیں ان لوگوں کو اپنے فضل خاص سے. اے اللہ ایسے لوگوں سے ہمیں نجات عطا فرما دیجئے، ایسے لوگوں کے مظالم سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اولاً ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرما دے، اے اللہ اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں تو ایسے لوگوں کو تباہ و برباد فرما دیجئے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، عبادت گاہوں کی حفاظت فرما. اے اللہ جتنی بھی عبادت گاہ ہیں سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے محلوں کی حفاظت فرما، ہماری دکانوں کی، مکانوں کی، فیکٹریوں کی، آفسوں کی اے اللہ حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں اچانک آ جانے والے عذاب سے، اچانک آ جانے والی مصیبتوں سے بچا لیجئے. یا اللہ زلزلے سے بچائیے، اے اللہ طوفان اور عذاب سے بچائیے. اے اللہ ہم پر اپنی رحمت کی بارش برسا دیجئے. یا اللہ مستحق تو نہیں ہے، لیکن یا اللہ تیرے سوا اور کسی سے امید بھی نہیں ہے. اے اللہ ہم کس سے مانگے آپ کے سوا؟ آپ کرم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے. اے اللہ آپ کے سوا کون کریم ہے؟ آپ کے سوا کون ہمیں عطا فرمانے والا ہے؟ ہم پر رحم فرما دیجئے. یا اللہ ہم جب رحم کی دعا کرتے ہیں تو یقیناً ہمیں شرم آتی ہے کہ ہمارے اعمال تو بہت ہی خراب ہیں. کسی نے کہا کہ جو مستحق نار ہیں ان کو امان دے، یعنی مستحق تو ہم دوزخ کے ہیں، مستحق تو ہم آگ کے ہیں، لیکن آپ کرم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے، ہمیں آگ سے بھی بچا لیجئے. اے اللہ اپنے رحم کی بارش برسائیے. اے اللہ ہم اس وقت بارش کے بھی محتاج ہیں. اے اللہ ہمارے یہاں پانی کی بھی کمی ہے. اے اللہ ہمارا ملک اس وقت مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، اپنے فضل و کرم سے ساری مصیبتوں کو دور فرما دے. اور یا اللہ ہم سے وہ کام لے لے جس کے نتیجے میں ہمارا ملک ان مشکلات سے نکل جائے، مصیبتوں سے نکل جائے. اے اللہ ہمارے ملک کو ظاہری ترقی بھی عطا فرما، باطنی ترقی بھی عطا فرما. اے اللہ تو نے ہمیں اے اللہ ایسا خطہ زمین عطا فرمایا، ایسا ملک عطا فرمایا، یقیناً ہم بڑے ناہنجار ہیں، ہم صحیح معنی میں اس کی قدر نہیں کر پا رہے. اے اللہ ہم نے بے قدری کرتے ہوئے اس کا ایک حصہ گوا دیا. اے اللہ جو آپ نے عطا فرمایا ہوا ہے یقیناً بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. سب مسلمانوں کو اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، سب مسلمانوں کو اس سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور یا اللہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما دے کہ جو تیرے شکر پر منتج ہوتے ہوں. اے اللہ جس سے تیرا شکر ادا ہوتا ہو، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. نہ شکری سے بچا لے، نہ شکری کے وبال سے بچا لے، ہمیں شکر گزار بندوں میں اے اللہ شامل فرما، اپنے نیک اور متقی بندوں میں ہمارا شمار فرما. اے اللہ اپنے نیک اور متقی بندوں میں ہمارا شمار فرما. یا اللہ بہت سی دعائیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں آپ سے مانگنا لیکن زبان پر نہیں آتی، دل میں ہیں اپنے فضل خاص سے ان دعاؤں کو بھی آپ سمجھتے ہیں. اے اللہ قبول فرما لیجئے, یا اللہ قبول فرما لیجئے, اے اللہ معاف فرما دیجئے گناہوں کو. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم نے جو وقت یہاں پر مسجد میں گزارا, اے اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو, سننے سنانے کو, بات کہنے کو, سننے کو قبول فرما لیجئے, اپنی رضا کے لیے قبول فرما لیجئے. دکھلاوے سے, حسد سے, کبر سے, بغض سے, عجب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ عناد سے, اے اللہ آپس کے حسد سے, غیبتوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اپنے فضل سے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی اے اللہ دین پر چلنے والا بنا دے, دین پر عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ دین پر عمل کرنے والا بنا دے. ہمارے بچوں کو بھی نمازی بنا دے, بوڑھوں کو بھی نمازی بنا دے, جوانوں کو بھی نمازی بنا دے. اے اللہ ہمارے عزیز و قارب اولاد, اے اللہ جو بھی اے اللہ دین سے دور ہے انہیں دین کے قریب کر دے. اے اللہ نمازی بنا دیجئے, اے اللہ نمازی بنا دیجئے, اے اللہ نمازی بنا دیجئے. یا اللہ ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں ہمیں تباہ نہ فرمائیے. اتہلکنا بما فعل السفهاء منا, اتہلکنا بما فعل السفهاء منا, اتہلکنا بما فعل السفهاء منا. اے اللہ ہمارے بے وقوف جو عمل کرتے ہیں ان کی وجہ سے کیا آپ ہمیں ہلاک فرما دیں گے؟ اے اللہ رحم فرما دیجئے, اے اللہ ہمیں ہلاکت میں نہ ڈالیے, اے اللہ ہمیں ہلاک نہ فرمائیے. ہم آپ سے وہ تمام خیریں مانگتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی. اے اللہ وہ تمام عافیتیں مانگتے ہیں, وہ تمام سلامتیاں مانگتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی, اور ان تمام شرور سے اور ان فتنوں سے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. ہم آپ سے اللہ پناہ طلب کرتے ہیں, ان شرور سے, فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں دجال کے فتنوں سے بچائیے, دجال کی فریب کاریوں سے ہمیں بچا لیجئے. موجودہ زمانے میں جتنے دجال ہیں اور آئندہ آنے والے زمانوں میں جو دجال ہوں گے, اے اللہ ان کے مکر و فریب سے, ان کی سازشوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو کا بول بالا فرما دے. اے اللہ مسلمانوں کا بول بالا فرما دے. اے اللہ جو کفار دنیا میں رہتے بستے ہیں انہیں بھی دولت ایمان سے مالا مال فرما دے. اے اللہ ان سب کو دولت ایمان سے مالا مال فرما دے. اور اگر ان کے نصیب میں ایمان کی دولت نہیں ہے تو یا اللہ انہیں تباہ و برباد فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو اور حاجتوں کو پورا فرما دے. بعض گھروں سے دعاؤں کی پرچیاں بھی آئی ہیں, زبانی طور پر بھی کہا گیا ہے کہ جو بچیاں شادیوں کے لیے کی عمر ہو گئی ہیں لیکن رشتے نہیں آتے, اسی طریقے سے بعض نوجوان لڑکے کہ جن کی عمریں بڑھ رہی ہیں اور ان کے بھی رشتے نہیں آتے, جوڑ کے دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ سب کے جوڑ کے رشتہ عطا فرما دے. اے اللہ آپس میں جوڑ کے رشتہ عطا فرما دیجئے عافیت کے ساتھ. یا اللہ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے عافیت کے ساتھ اچھے رشتے عطا فرما دیجئے لڑکیوں کو بھی اور لڑکوں کو بھی. اور یا اللہ اپنے فضل و کرم سے عافیت اور خیر کے معاملے فرمائیے. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. اپنی اپنی حاجتوں کے لیے مانگ لیجئے اللہ تعالیٰ.